اس پر میں عرض کر چکا ہوں پہلے درس میں کہ میرے نزدیک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجربات ہوئے ہیں بار بار، خواب میں بھی ہوئے، بیداری میں بھی ہوئے، صرف روحانی سفر بھی کرائے گئے اور روحانی اور جسدی سفر بھی کرائے گئے، اور وہ جو واقعہ معراج کا ہمارے ہاں مشہور ہے، وہ واقعہ جو ہے وہ عالم بیداری میں ہوا اور بجسد ہی شریف ہوا، جس پر تقریباً امت کا اجماع ہے. لیکن یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر کوئی شخص معراج کا صرف روحانی معراج کا قائل ہو تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلاف میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ رائے ہے اور وہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے. لہذا اگر کسی کی رائے یہ ہو تو معلوم ہوا کہ اس رائے کے لیے بھی بنیاد موجود ہے، اس لیے تکفیر نہیں ہے. اگرچہ ہمارے ہاں اکثر یہ جس پر اجماع ہو گیا چنانچہ حضرت ابن عباس، حضرت سعید بن زبیر، حضرت حسن بصری، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، حضرت اکرمہ، ان سب کی رائے یہ ہے کہ یہاں رویا آپ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ رویا راہ جرا دیکھنا، یہ دیکھنا ہمارے اس ظاہری دیکھنے کے لیے بھی لفظ مستعمل ہے، لفظ تو وہی ہے. یہ راہ جرا دیکھا یہ لفظ جو ہے یہ ظاہری بصارت کے لیے بھی ہے، باطنی بصیرت کے لیے بھی ہے. اسی لیے ہم لفظ رائے بولتے ہیں، میری رائے یہ ہے، یہ رائے بھی اسی سے بنا ہے، وہ ایک بصیرت باطنی ہے. آپ نے اپنی عقل کی آنکھ سے کوئی چیز دیکھی ہے جس پر آپ کہتے ہیں میری رائے یہ ہے. تو رویت کا اطلاق جو ہے یہ اس ظاہری بصارت پر بھی ہے اور باطنی بصیرت پر بھی ہے. اسی طریقے سے اگر رویا جو ہے خواب کو کہہ دیا گیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ رویا کے معنی لازمی خواب ہے، بلکہ کسی ظاہری حصے جو انسان کا مشاہدہ ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے. یہ حضرت ابن عباس اور ان کے شاگردوں کا، جن میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی اہمیت ہے، ان سب کی رائے ہے. اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ وہ جو سفر ہے معراج کا وہ کسی خواب کی صورت میں نہیں ہے، صرف روحانی سفر نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے اس رائے میں منفرد. تو میں عرض کر رہا تھا ساتویں رکوع میں مضمون آیا ہے حضرت آدم اور ابلیس کے مابین معاملہ. اس کی اہمیت اس سے ہو کیجئے کہ یہ قرآن مجید میں سات جگہ پر وارد ہوا ہے. سورہ بقرہ چوتھا رکوع اس میں تفصیل سے آیا، سورہ آراف دوسرا رکوع تفصیل سے آیا، سورہ ہجر میں آیا ہے تفصیل کے ساتھ. اس کے بعد یہ دو صورتیں جو ہیں جڑی ہوئی سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف ان دونوں میں آئے، اور ان دونوں میں عجیب بات ہے، ساتویں رکوع کی پہلی آیت یہ ہے جس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اور سورہ کہف کے بھی ساتویں رکوع کی پہلی آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بالکل اسی جگہ پر عین مقام جو ہے. یہ بارہ بارہ رکوعوں کی دونوں صورتیں ہیں، اور ساتویں رکوع سے جب شروع ہوگا تو بالکل سمجھیے کہ وقت میں یہ مضمون آیا ہے. مرکز دوسرے یہ کہ خود یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ قرآن مجید کا عین وقت ہیں، بالکل درمیان میں یہ دونوں صورتیں واقع ہوئی، اور پھر ان دونوں صورتوں کے عین وقت میں یہ مضمون وارد ہو رہا. اس کے بعد پھر یہ سورہ طہٰ میں، پھر سورہ صاد میں، اس طرح یہ سات مقامات پر قرآن مجید میں یہ مضمون وارد ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ اہمیت ہے. اب اس کو میں بیان کر رہا تھا کہ وہ اہمیت کیا ہے. یہ مسئلہ ہمیشہ سے فلسفہ میں رہا ہے کہ خیر و شر کیا ہے، شر کی نوعیت کیا ہے، یہ کشمکش کیا ہے. باطن میں بھی ہم محسوس کرتے ہیں، ہر وقت ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر ایک جنگ جاری ہے. کوئی دو قوتیں ہیں، متضاد رجحانات ہیں، کہ میرا اپنا جو شخصیت کا یہ اندرونی میدان ہے، میدان کامگار بنا ہوا ہے. ادھر بھی کوئی قوت مجھے کھینچ رہی ہے، ادھر بھی کوئی قوت مجھے کھینچ رہی ہے. کاما میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. یہ جو کشمکش ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کے داعیات انسان کے باطن میں بھی ہیں، کہ ایک طرف وہ روح ربانی ہے جو اوپر کھینچ رہی ہے، انسان کو اوپر اٹھانا چاہتی ہے. سورہ آراف میں الفاظ آئے ہیں ولو شئنا لرفعنا بها ولكنه اقلنا الى الارض، کوئی اور چیز ہے ہمارے اندر جو ہمیں زمین کے اندر، زمین کی طرف کھینچ رہی ہے. زمینی کشش ہے، زمینی دلچسپیاں، زمینی توجہات، یہ زمین ہی سے دلچسپی اور محبت، تو یہ کشمکش ہمارے اندر ہے. خارج میں بھی قوتیں ہیں، ایک ہے ملائکہ، یہ چیز وہ ہے جو عام طور پر لوگوں کی توجہ میں نہیں ہے، ملائکہ ان کا وجود، اور ملائکہ ہمیں خیر کی طرف بلاتے ہیں. اگر ہم خیر کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو وہ ہمیں شاباش بھی ٹھوکتے ہمارے اور وہ ہمیں اس کشمکش خیر و شر میں خیر پر جمانے کے لیے ان سب الذین آمنوا ملائکہ کو بھیجا گیا میدان بدر میں کہ جاؤ اہل ایمان کے قدموں کو مضبوط کرو انہیں جماؤ. تو معلوم ہوا کہ یہ لشکر جب اترتے ہیں ملائکہ کے ہم فتح آلاف من الملائکہ کے مرتفین 5000 ملائکہ بھیجے جا رہے ہیں 3000 ملائکہ بھیجے جا رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ ایک قوت ہے جو ہمیں خیر کی طرف بلاتی ہے اور خیر کی طرف اگر ہم پڑھیں تو ہماری پیٹ پھونکتی ہے شاباش ہوتی ہے. ہم اگر قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں تو وہ ہمارا گھیرا ڈال کر اور یہاں ایک خاص سکینہ اور اطمینان اور اس کی کیفیات جو ہمیں محسوس ہوتی ہیں نزلت علیہم السکینہ وحفظہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. تو یہ ہے خارج میں وہ قوت جو خیر کی طرف بلانے والی ہے. اب خارج میں ایک قوت وہ ہے جو شر کی طرف کھینچنے والی ہے وہ ہے ابلیس اور اس کی ذریت مانوی اور کلوی جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی کہ جو ریکروٹ ہو جائے اس کی فوج میں بھرتی ہو جائے انسانوں میں بھی وہ ہے. شیاطین جنوں انس یہ شیطان اکبر جو ہے ابلیس یہ ہے وہ کہ جس کے اندر اسد ہے جو اس نسل انسانی کا کھلا دشمن ہے. ان شیطان کان الانسان عدوا مبینا پچھلے دس میں بھی یہ تفسیر الفاظ آئے تھے. یہ شیطان کی عداوت جو ہے یہ اس دنیا میں اس حیات دنیاوی میں شر کی طرف بلانے والی سب سے بڑی قوت. اگر آپ چاہیں تو اب اس کو مکمل کر لیجئے کہ یہ قوتیں جو ہے اندر خیر اور شر دونوں کی طاقت خارج میں خیر اور شر دونوں کی قوتیں یہاں نفس امارہ اور روح ربانی وہاں شیاطین جنوں انس اور ملائکہ. اب اس کے بعد نبی جب آتا ہے وحی کی روشنی لے کر تو یہ اتمام حجت ہو جاتا ہے نسل انسانی کے اوپر کہ اب اگر نبی کی روشنی بھی آ گئی تو گویا کہ اس خیر کی قوت کو اتنی تقویت پہنچ گئی ہے کہ اب بھی اگر کوئی شر پر قائم رہتا ہے تو اسے کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی. اس لیے کہ اب تک تو یوں کریے کہ بیلنس ہے وہ فورسز وہ شر کی قوت اور خیر کی قوت اندر بھی ہے اور شر کا دائی اور خیر کا دائی باہر بھی ہے لیکن ان چار بیلنس قوتوں کے بعد جب اضافہ ہو جائے رسول کا جو یتلو صحفاً مطہرۃً فیہا کتب القیمہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینۃ. مبینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفاً مطہرۃً فیہا کتب القیمہ. جب وہ آ جاتا ہے تو پھر قصہ چکا دیا جاتا ہے. اب اس کے آنے کے بعد پھر اب شر پر قائم رہنے کے لیے کسی کے پاس کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں ہے. جو رہتا ہے وہ گویا کہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس میں سرے سے کوئی خیر کا شائبہ ہے ہی نہیں. لہذا اس کے بعد قوموں کو ہلاک کیا ہے. تو یہ ہے جو اہمیت اس مضمون کی جس کی وجہ سے کہ یہ ابلیس اور آدم کا قصہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے. یہ ضرور ہے تکرار کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ایک ہی بات آئی ہے. کہیں کوئی بات زیادہ واضح کر دی گئی کہیں کسی چیز کو مفصل بیان کر دیا گیا کہیں کسی مسئلے کو واضح کر دیا. مثلا سورہ کہف میں ایک بات واضح کی باقی کسی مقام پر یہ بات واضح نہیں کی گئی جو سورہ کہف میں آئی. وہ جو اشکار اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ حکم تو ملائکہ کو ہوا تھا تو یا تو یہ مانا جائے کہ ابلیس بھی ملائکہ میں سے تھا اور اگر وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا جن تھا تو وہ کیسے وہ ختم ہو گیا. اب اس کا تعین قرآن مجید میں اور کہیں نہیں ہے. سورہ کہف میں فرما دیا جیسا کہ میں نے ابھی حوالہ دیا تھا کہ رکوع کی پہلی آیت وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا. ملائکہ کا معاملہ یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم جو حکم انہیں ملے وہ کبھی بھی اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے. کہ حکم ہوا فرشتوں کو انہوں نے سجدہ کیا لیکن ایک وہ ابلیس جو ہے اس نے سجدہ نہیں کیا. وہ جنات میں ستا اپنی نیکی اپنے علم اپنے تقویٰ اپنی تسبیح و تحمید کی وجہ سے ملائکہ میں شامل ہوا. انہیں کا گویا کہ اب اسے دلیل مل جاتی ہے اگر جنات ملائکہ میں شامل ہو سکتے ہیں تو ارواح انسانیہ جس کو میں نے کل بیان کیا وہ بھی ملائکہ میں شامل ہو سکتی ہیں. جیسا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی رائے ہے رحمتہ اللہ علیہ کہ اولیاء اللہ کی ارواح جو ہے ملائکہ کے طبقۂ اسفل میں شامل ہو جاتی ہیں تو اس سے کوئی فرق باقی نہیں ہوتا. اس اعتبار سے یہ ایک دلیل بنتی ہے یہ کہ یہ بھی جو ہے ملائکہ میں سے نہیں تھا بلکہ یہ جنوں میں سے. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے سجدہ کرو آدم کو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو ان سب نے سجدہ کیا مگر نہیں کیا ابلیس نے. قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اس نے یہ کہا کہ کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تم نے پیدا کیا مٹی سے. اب یہاں بھی یہ استفہام ہے، یہ استفہام انکاری ہے. کل میں نے عرض کیا تھا استفہام انکاری بظاہر سوال ہے، اسبب لمن خلقت کینا، کیا میں سجدہ کروں اسے جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. اصل میں یہ سوال نہیں ہے، شکل سوال کی ہے، اصل میں انکار ہے. کیسے ممکن ہے؟ میں نہیں کر سکتا، میں اس کو کیسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. کہا رہے تک حاضر نبی کرم کا لیا، مزید اس نے عرض کیا کہ اللہ تو ذرا دیکھ اس کو جس کو تو نے مجھ پر اعزاز بخشا ہے، تکریم کی ہے جس کی، جس کو اکرام عطا کیا ہے مجھ پر میرے مقابلے میں. کرمتا علیہ مجھ پر جس کو افضل قرار دیا. لیکن افضل کرنے الا یوم القیامہ، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مؤخر کر دے، یعنی مجھے مہلت دے، میری زندگی طویل کر دے، مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت عطا کر دے، لَأَحْتَلِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں اس کی نسل کے اکثر کو سوائے قلیل، تھوڑا سا قدر قلیل. یہ عربی زبان میں جب قلیل آتا ہے بسا اوقات کے دی لٹل کے مفہوم میں ہوتا ہے، انگریزی میں اے لٹل اور دی لٹل میں بڑا فرق ہے، قلیل بالکل نہ ہونے کے برابر. لَأَحْتَلِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اٹھ کر لے جاؤں گا ان کی پوری نسل کو اس عالم کی، سوائے بڑے ہی قدر قلیل کے، بہت ہی کل معذور، نہ ہونے کے برابر کچھ بچ جائے تو بچ جائے، ورنہ میں ان کی عظیم اکثریت کو اچک کر لے جاؤں گا. آتا نے کرنا، یہ حنق کہتے ہیں عربی زبان میں کوے کی چوٹ کو. اب کوا جس طریقے سے چوٹ مارتا ہے، وہ کھونگا مارنا اس کا، یہ اچکنے کا انداز ہے کسی کو، تو یہاں آتا نے کرنا میں اچک کر لے جاؤں گا. یہ ان کے لیے کوئی جواب نہیں ہے. کئی کسی مقام پر یہ آیا ہے ولن تجد اکثرهم شاکرین، تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا کہ وہ تیرے شکر گزار نہیں. تو نے ان کو مقصود بلائق بنا دیا، تو نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، تو نے اسے وہ علم دیا جو کسی کو عطا نہیں کیا، علم آدم الاسماء کلھا، لیکن یہ ہے کہ تو دیکھے گا کہ یہ شکر گزار نہیں رہیں گے، تیرے ساتھ شرک کریں گے. ہاں مہلت دے مجھے، میں ثابت کر دوں گا اپنی بات. قال اذهب فمن تبعك منهم، اللہ تعالی نے اسے فرمایا دفع ہو. لیکن یہاں دفع ہونا جو ہے دب چلا جا، چلا جا، اس میں وہ اس کی جو درخواست ہے اس کی منظوری بھی ہے. کسی وقت درخواست منظور کی جاتی ہے بڑے خوشی کے ساتھ، اور کسی وقت بڑے غصے کے ساتھ کہ بات تو تیری قبول ہو گئی، ادھر جا دفع ہو جا. فَإِنَّ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو کوئی بھی تیرا اتباع کرے گا، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تو جہنم پھر ان کا بدلہ ہوگی، ان کا نہیں تمہارا، یا جزاؤ کم کا، یعنی جو تیرے مستبع ہو جائیں گے وہ پھر تجھ میں سے ہیں، تم پھر ایک جماعت بنو گے. الاٹ کا حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہے، لہذا یہاں پر ہم کے بجائے کم لائے. فمن تبع منہم، فمن تبع کا منہم، تو جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کریں گے، فإن جہنم جزاؤ کم جزاء موفورا، تو پھر جہنم تم سب کے لیے بڑا وافر، ہم نے بدلہ مہیا کر رکھا. موقوف وہی لفظ ہے جس سے کہ آپ واسف کا لفظ بولتے ہیں، کہ بھرپور بدلہ ہے تمہاری ان گمراہیوں کا، تمہاری اس کنجروی کا، تمہارے اس کفر اور کفران نعمت کا، پورا پورا بدلہ جو ہے ہم نے جہنم کی صورت میں مہیا کر رکھا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْرِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. یہاں نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ شیطان کو کچھ اختیار دیا گیا. اختیار کس بات کا؟ کسی کو غلط راستے پر لانے کا اختیار نہیں، لیکن ورگلانے کا، سبز باغ دکھانے کا، غلط راستے کی ترغیب اور تشویق کا، برائی کو مزین کر کے اس کے سامنے لانے کا، یہ تمام اختیار اس کے پاس موجود ہے. گویا کہ ترغیب کے جتنے ہتھیار ممکن ہے وہ تو تجھے دی گئی اجازت کے تو استعمال کر. اس کے لیے یہاں محاورتن فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ. یہ فے زے اور زے فرض کا مادہ، فے زے اور زے آتا ہے دوڑنے کے لیے، فرار، جس کے اندر کوئی قوت نہ ہو اور جو مقابلہ نہ کر سکے اور دوڑے، وہ ہے فرار. اور فرض جو ہے فے زے اور زے، یہ بھی اس کے قریب کا ہے، جس میں کمزوری ہو اور دوڑ ہو، حفت ہو، وہ ہے فرض. اسی لیے یہ بکری کے بچے کو فرض کہتے ہیں، بڑا ہی ضعیف اور ناتوا بھی نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے کہ جو گائے کا بچڑا ہوتا ہے اس میں وہ جلد بازی ہے، وہ دوڑتا ہے، اسی لیے عجل کہتے ہیں اس کو، عجل اجلت سے وہ لفظ بنا ہے، اس میں وہ تیزی اور جلدی ہے. اسی طریقے سے بکری کے بچے میں کیونکہ زور پر ناتوانی کی حد ہوتی ہے، اس لیے اس کا لفظ فرض ہے، اس کا نام جو ہے فرض پڑ گیا. تو وقت ان میں سے جس کے تو چاہے قدم اکھاڑ، جتنی کوشش کر سکتا ہو ان کو خفیف کرنے کی، ضعیف کرنے کی، ان کو ورگلانے کی، ان کے سبائے سباس میں جنبش دینے کے لیے جو تیرے لیے ممکن ہے کر گزر. بس تفضل من استطاع منہ بے سودے کا، اپنی آواز سے بھی وجنب علیہم بے خیلے کا. یہاں پر وہ سودے کا سے مجھے علامہ اقبال کا غصہ یاد آیا کہ کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہوں. یہ جو ابلیس کی مجلس سے شورا ہے تو ابلیس نے بڑے شان کے ساتھ کہا ہے میری ایک ہوں جو ہے وہ ان سب کے لیے کافی ہے، ان سب کو وہ غلط راستے پر ڈالنے کے لیے. اور جیسے کہ تنگی کا ناچ میں گایا جاتا ہے تو سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہوں، وہ ہے وہ تفصیل منسپتا کا منہم بے سوتے کا، وہ اجلب علیہم بے خیرے کا و رجے کا، اور سنبھالا ان پر اپنے سوار بھی اور اپنے پیادے بھی. خیل گھوڑے کو کہتے ہیں اور اسی سے گھڑ سوار جو ہے یہ استعارہ ہے کہ جس طریقے سے کوئی ڈاکو چڑھ کر آیا ہو کسی آبادی پر تو وہ اپنے پیادے بھی اور سوار بھی ان کو لے کر آیا ہو کہ ادھر سے لوٹو اور ادھر سے یہ مار دھاڑ کرو. تو فرمایا کہ چاہو تو اپنی آواز سے اور چاہو تو جو تمہارا لشکر ہے اس کو تم لے آؤ اور چڑھاؤ ان کے اوپر. وہ رجے لے کر وہ تاریخ ہوں فلم والے بناؤ، اور ان کی اولاد میں اور ان کے اموال میں مشارکت کر لو، ساجھا کر لو، شرکت کر لو. شیطان شریک ہوتا ہے انسان کے ساتھ، جس کام میں آپ نے اس کے راستے کے مطابق کاروبار میں اس کا راستہ دکھایا ہوا جو ہے اس پر آپ نے کاروبار کر لیا تو شیطان کا ساجھا ہوں گے. سودی کاروبار کیا تو شیطان آپ کا ساجھی آپ سے آپ ہے، اور کوئی حرام کے راستے پر آپ چلے تو وہ تو آپ کا کامریڈ اور کلیگ جو ہے وہ ہر قدم پر جو ہے آپ کے ساتھ ہے. بس تاریخ ہوں پھر امبار ہے بلا اولاد، اور مال اور دولت کے اندر ان کا ساجھا ان کے ساتھ ساجھا کر واحد ہوں، اور ان سے وعدے کر جو بھی وعدے تو کر سکے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن حقیقت سامنے رہنی چاہیے کہ شیطان کا کوئی وعدہ جو ہے وہ مبنی پر حقیقت نہیں. یہ تمام جھوٹے باب سبز باغ ہے جو دکھا رہا ہے، جھوٹے وعدے ہیں جو کر رہا ہے، یہ ملمہ کر رہا ہے، اس دنیا کو مزین کر کے جو دکھا رہا ہے جس کی حقیقت کچھ نہیں. یہ جو دنیا ہے جس کے بارے میں فرمایا عمر حیات دنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے بھوگے کے سامان کے اور کچھ نہیں. وہ اسے مزین کرتا ہے، بدی کو مزین کرتا ہے، بے حیائی کو فیشن کا نام دے کر عام کرے گا. نئے طریقہ نئے آداب یہ ہیں، اب یہ دلیل بن جائے گی. اب لباس کا ایسا ہی چلن ہو گیا ہے، چھوڑیے وہ آپ کے کچھ اور دکیا روسی، وہ آپ کی اقدار تھی، اب اس کی اس دنیا کے اندر اس کا کوئی چلن باقی نہیں رہا. تو وہ کبھی فیشن کے نام پر، کبھی زمانے کے رواج کے نام پر، کبھی اپنی مصلحت اور مفاد کے حوالے سے کس طرح طرح سے وہ گمراہی کے وہ راستوں کے اوپر انسان کو ڈالے گا. لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ایک بات واضح رہنی چاہیے، میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں. یہ نہیں ہے کہ تو زبردستی کسی کو لے آئے غلطی کے راستے پر، یہ انسان کا اپنا ارادہ، وہ آئے گا دکھا تو جتنا مرضی، جتنا چاہ برگرانے کی جو تدبیر اختیار کرنا چاہے کر لے، جس طرح چاہے تو سب باغ انہیں دکھاؤ، گھٹے وعدے کر اور مدین کر دے گناہ کو اور معصیت کو، اور فیشن کا نام دے دے تو بے حیائی کو، جو مرضی کر، لیکن یہ کہ میرے بندوں پر اختیار کرے تھے. یہ وہ بات ہے جو میں نے کل اور پرسوں بھی بیان کی کہ اختیار نبی کو بھی حاصل ہے. اے نبی آپ کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہے وہ آپ ہدایت کے راستے پر لے آئے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے یا انسان خود ہدایت کے راستے پر آتا ہے. وہ کل میں بیان کر چکا کہ وہ قانون ہدایت و ضلالت کی وہ دونوں شکلیں سامنے رکھی. انسان ہدایت کی نیت کرے گا، ہدایت کی طلب اس میں ہوگی اور اللہ ہدایت دے گا، یہ ہے راستہ. یہ کہ کوئی اور زبردستی ہدایت دے دے گا ان کے، اگر نبی کے لیے ممکن نہیں تو تابع دیگر کے رسم اور کس کے لیے ممکن ہوگا. اسی طریقے سے شیطان جو داعی شر ہے، سب سے بڑا داعی شر، اس کو بھی اختیار کوئی نہیں ہے، وہ بھی آپ پر کوئی اقتدار نہیں رکھتا، کوئی قابو اسے حاصل نہیں ہے. چنانچہ یہی بات ہے جو قیامت کے دن وہ کہے گا، فلا تلومونی، مجھے ملامت کر مت کرو، لومو انفسکم، اپنے آپ کو ملامت، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، تمہیں بلایا تھا، میرا تمہارے اوپر کوئی قابو نہیں تھا، کوئی اختیار مجھے حاصل نہیں تھا، میں نے تمہیں ایک راستے پر چلنے کی دعوت بھی تم چل پڑے، پلا چلوں ملوں وہاں ہل تم میں مجھ سے آج نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں. آج ہر ایک جو ہے وہ اپنے اس ارادے کی بنا پر وہ آج مکلف ہے اور اس کو جزا ملے گی. جو طالب خیر تھا اس کے لیے یہاں پر جزا ہے اور جو طالب شر تھا کبھی تمہارے اپنے اندر تھی پانی کہیں تمہارے اپنے اندر مرتا تھا جو میری دعوت تم نے قبول کی تمہاری شخصیت کے اندر تمہاری نیتوں میں کوئی فتور تھا جو میری بات تمہارے دل کے اندر جا کر لگی. واقعہ یہ ہے کہ فلا تلومونی ولومو انفسکم آج مجھے ملامت مت کرو ملامت کرو اپنے آپ کو. تو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا اور میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا اور اللہ کافی ہے توکل کے لیے. یہ ہے بڑی ہے لطیف انداز میں اہل ایمان کو جو ترغیب دی جا رہی ہے اسی بات کی جو اس سورت کے بالکل آغاز میں دوسری آیت میں آیا تھا. بات ہے نا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا. توکل کرو صرف مجھ پر, اعتماد اور بھروسہ رکھو صرف مجھ پر. کسی اور پر اگر کوئی اعتماد اور بھروسہ ہوا اور کسی اور پر کوئی توکل تم نے کر لیا تو یہ بھی شرک ہے در حقیقت. چاہے تم اس کو شرک نہ سمجھ رہے ہو لیکن حقیقی شرک یہی ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے, خدا سے نو امید ہی, مجھے بتا تو صحیح اور کام بھی کیا. وکفا بربک وکیلا, اس کے بعد پھر وہی مضامین توحید کے آیات آفاقی اور آیات انفسی. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ, تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتی کو سمندر میں یا دریا میں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. یہ رجا سے بنتا ہے امید, ارجا کے معنی ہے مہلت دینا, کسی کی رسی دراز کرنا, اور اس کے قریب ہی یہ لفظ ہے, صرف رے کی جگہ دے آیا ہے. اس جا کے معنی ہے چلانا, کوئی چیز جو ہے جس کو اگر مہلت ملے گی وہ چلے گی. تو ربکم الذی یزجی لکم الفلک, یہ جو سمندر میں کشتی تیرتی ہوئی چلی جا رہی ہے یہ نہ سمجھو کہ یہ ہاتھ سے آپ چل رہی ہے, تمہارے رب کے اذن سے اور اس کے حکم سے چل رہی ہے. تمہارا رب وہ ہے, جیسا کہ فرعون نے پوچھا فما ربکما یا موسی, اے موسیٰ جس رب کی دعوت لے کر آئے وہ کون ہے تمہارا رب, فمن ربکما یا موسیٰ, قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا, میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر راستہ دکھا دیا. ہمارا رب وہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں نے اس کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور یکسو ہو گیا ہوں میں, ہر طرف سے نگاہیں ہٹا کر میں نے اپنی نگاہیں اسی پر مرتکز کر دی اور میں اس کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوں. تو یہاں بھی یوں سمجھیے رب کون ہے, رب وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے, جو ہواؤں کو چلاتا ہے, جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. ہم اسے اس کے افعال سے پہچانتے ہیں, اس کی مخلوقات سے پہچانتے ہیں, اس کی جو تدبیر امر اس کائنات میں ہے اس سے اسے پہچانتے ہیں, اس کی اسماء و صفات جی کا ظہور ہے جو اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے. معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا, ازما صاحب ماہی سب ہے ظہور تیرا, وہ رب ہے تمہارا. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ, تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم اس کا فضل تلاش کرو, وہیں سے تمہیں روزی مل رہی ہے, تم تجارتی سامان ادھر سے ادھر پہنچا رہے ہو, تمہارا معیشت کا سلسلہ جو ہے اس کے ساتھ وابستہ کر دیا. انہ کان بکم رحیما, اور وہ تم پر بہت ہی رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد یہ تو آئے تھے آفاقی, ایک نشانی آفاقی دکھا دی, بے شمار نشانیوں میں سے جو اللہ کی ہے, کہیں کسی کی طرف اشارہ کر دیا, کہیں کسی کی طرف اشارہ کر دیا, کیونکہ اگلی جو نشانی آ رہی ہے اس کا تعلق بحث سے ہے. لہذا یہاں وہ آفاقی آیات میں سے بھی وہ جو سمندر یا دریا سے متعلق نشانی ہے اللہ کی, اس کی طرف اشارہ کیا, ورنہ ایک آیت کے اندر کتنی کتنی نشانیاں جمع کی گئی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. کبھی فرمایا کیا وہ دیکھتے نہیں, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. یہاں ان میں سے ایک آیت, ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما, اب آ رہی ہے آیت انفسی, اپنے اندر تھا تو تمہارے اندر کوئی ایک شے مخفی ہے, مزمر ہے, چھپی ہوئی ہے, تم زبردستی اس کے اوپر پردے ڈالتے ہو, اس حقیقت کو دباتے ہو اور چھپاتے ہو, لیکن وہ حقیقت کبھی کبھی ظاہر ہو جاتی ہے. اس کی ایک مثال تھی وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ, جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے سمندر میں, سمندر میں چل رہے ہیں, وَجَرَيْنَا بِهِمْ, جو آیا ایک جگہ نقشہ کھینچا گیا, پَجْرُمْدَا, موافق ہوا چل رہی ہے اور کشتی اور اس کا پورا بیڑا جو ہے آرام سے چل رہا ہے, تو پاؤں پھیلائے سو رہے ہیں یا کچھ گتی نہ ہو رہی ہے کہ دب آ کر وہ باد مخالف پائی اور کوئی بھنور پڑا اور کشتیاں جو ہے اب وہ ڈول رہی ہیں, ڈگمگا رہی ہیں اور خطرہ ہوا کہ اب ڈوبے. اس وقت اللہ کا یہ کوئی اللہ ہے نا تمہارے اندر چھپا ہوا, وہ جو غفلت کا پردہ چاک ہوا تو کوئی اندر سے برامد ہوا ہے. اس وقت تم کسی کو نہیں پکارتے, کوئی نام اس کا مناس کوئی یاد نہیں آتی, کوئی دیوی کوئی دیوتا اس وقت تمہاری زبان پر اس کا نام نہیں آئے گا, اس وقت تم صرف اللہ کو پکارتے. یہ معلوم ہوا کہ یہ سب جو لات اور رضا اور مناس ہے یہ تو تمہارے اوپر کے ڈالے ہوئے پردے ہیں, حقیقت میں تمہاری فطرت میں جو ہے وہ صرف ایک اللہ ہے. یہ ہے آیت انفسی کہ اپنے اندر جھانکو گے تو نظر آ جائے گا کہ در حقیقت اللہ ہی اللہ ہے, باقی جو کچھ ہے انہی اللہ اسماؤں سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان, یہ کچھ نام ہے جو تم نے گھر لیے ہیں یا تمہارے آبا و اجداد نے کچھ نام رکھ دیے, ان کی کوئی حقیقت نہیں. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ, جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور جان پر آ بنتی ہے سمندر میں تو وہ گم ہو جاتے ہیں وہ سب جن کو تم پکارا کرتے ہو عام حالات میں. ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ کے سوا جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو گئے, وہ کوئی تمہیں یاد نہیں آ رہا. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ, پھر اگر اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی پر نجات دیتا ہے, آرام سے آئے خشکی پر تم نے پاؤ ٹکا دیے اور معلوم ہوا کہ اب وہ خطرہ ٹل گیا, اعرض تم, اب پھر اعراض و انکار ہے, اب وہی پھر شرک ہے اور مشرکانہ توہمات ہیں, وہ تمام رسوم ہے, وہ تمام بدعات ہے اور تم سب ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہو. وکان الانسان کفورا, واقعہ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. کفور فعول کے بدل پر مبالغے کا سیما ہے, کفور مصدر ہوگا اور کفور جو ہے انتہائی ناشکرا, شکور مصدر ہے اور شکور انتہائی شکر گزار, غرور مصدر ہے اور غرور غیر کے زبر کے ساتھ انتہائی دھوکے باز, مغرکم باللہ الغرور, اور تمہیں دھوکا دیا اللہ کا نام لے کر اس دھوکے باز. افا امین تم, اب ذرا یہاں سٹولا جا رہا ہے, تو سچنگ کوشچن کہتے ہیں, افا امین تم ان یقف بکم جانب البر, سوچو تو صحیح تم امن میں ہو اس سے, کیا اللہ تعالیٰ تمہیں اسی خشکی کے اندر پھنسا نہیں سکتا, کیا یہاں کوئی آفت نہیں آ سکتی, یہاں کوئی مصیبت نہیں آ سکتی؟ یہ کیونکہ تمہارا عام احساس ہے کہ پانی میں جب ہو تو آدمی کچھ نہ کچھ خطرہ محسوس کرتا ہے, اور جب برف پر آ گیا تو اسے اطمینان ہو گیا کہ اب میں گویا کہ محفوظ ہو گیا, معمون و مسکون ہوں, حالانکہ یہاں بھی تو قافلے تباہ ہوتے ہیں اور برباد ہوتے ہیں. حاصل آتی ہے کوئی آندھی آئی ہے کہ جس کے اندر پتھر چلے آ رہے ہیں اور پورا کا پورا قافلہ جو ہے اس کے اندر گم ہو کر رہ گیا, کوئی باد سرسر چلی ہے اور کوئی ٹیلا ریت کا جو ہے وہ آ کر کچھ لوگوں کے اوپر پورے زندہ جو ہے اس کے اندر گمبور ہو گئے, تو کیا بل پر اور خشکی پر کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آ سکتی؟ امین تم الجب سے پہلے تم جانے پر بل, کیا تم بالکل نڈر ہو گئے, نشچت ہو گئے اس سے کہ وہ اللہ تمہیں اس خشکی میں برباد نہیں کر سکتا, یہاں دھسا نہیں سکتا زمین میں, اور یرسل علیکم حاصبا, یا تم پر بھیج دے کوئی ایسی تیز آندھی کہ جس میں پتھر جو ہے وہ آ رہے ہو اور کنکروں کی بارش ہو رہی ہے, اور اس حاصب میں جو کنکر آتے ہیں وہ بندوق کی گولیوں کے طریقے سے ہوتے ہیں, چھڑوں کے طریقے سے لگتے ہیں. یہ حاصب وہ چیز ہے کہ جس سے بہت سی اقوام جو ہے تحس نحس کر دی گئی. آخر وہ ابرہا کا لشکر جو ہے وہ کن چیزوں سے ہلاک ہوا؟ وہ کچھ کنکر ہی تو تھے کہ جو اوپر سے ان کے اوپر برسائے گئے, وہ عوامین جو لے کر آئی اور انہوں نے جو ان کو برسایا ہے, تو معلوم ہوا کہ یہ ہلاکت اور بربادی یہ بھی تمہارا ایک عمومی احساس ہے, ورنہ یہ کہ اللہ سے انسان کو کبھی بھی یہ بالکل اس طریقے سے نڈر اور نشست نہیں ہونا چاہیے, وہ اللہ یہاں بھی پکڑ سکتا ہے کہ جو وہاں پکڑ سکتا ہے. ثم لا تجد لکم وکیلا, پھر تمہیں کوئی اپنا کار صاحب کوئی مددگار نہ ملے. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارتا اخرى, پھر یہ کہ اب تو تم بچ کے نکل آئے سمندر سے, کیا تم اس سے نگاہ اور نچن ہو پھر کبھی سمندر میں نہیں جاؤ گے؟ اب امین تم یہی نہ تم فی تارا کا روپڑا, کیا تم نچن ہو اس سے کہ وہ تمہیں لے جائے دوبارہ اسی سمندر میں, کوئی احتیاج ایسی شدید پیدا ہو کہ پھر تمہیں کوئی سمندری سفر کرنا پڑے, فَيُفَجُسْلَ عَلَيْكُمْ آفِقًا مِنَ الزِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا سَفَرْتُمْ اور پھر کوئی چکر ہوا کا تم پر بھیجے اور وہ تمہیں بر کر دے تمہارے اس کفر کی وجہ سے ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا اور پھر تم کوئی بات کچھ کرنے والا ہم سے پوچھنے والا جو تمہارے بارے میں ہم سے پوچھ ہی سکے کہ وہ کہاں گئے تم کوئی نہ پاؤ گے جو تمہارے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ بھی سکتا یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ دلیل ہے جس دلیل سے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی مان لائے ابو جہل کے بیٹے اب بارہ کچھ نہ کچھ تو باپ کی خوبو ہوتی ہے بیٹے کے اندر تو بڑی طبیعت کے اندر سختی فتح مکہ کے بعد سب لوگ ایمان لا رہے ہیں اور یہ مہاجر ہوئے میں تو ایمان نہیں لاؤں گا آج تک محبت کو نہیں مانا تو آج کیسے مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم آج اس لیے مان لیں کہ ہم محکوم ہو گئے مفتو ہو گئے ماننا اگر ہے تو ماننا چاہیے کسی دعوت کو اس کی فیس ویلیو پر یہ کیا ہے کہ چونکہ آج وہ غالب ہو گئے تو ہم ان کی بات مان لیں تو معلوم ہوا کہ کچھ تھی بات ان کے اندر اب کسی وقت تو حدشہ کی طرف ہجرت کی تھی مسلمانوں نے سن پانچ میں سن پانچ نبوی میں اب یہ ہجرت کر رہے ہیں میں ایمان نہیں لاؤں گا اس پر زمین مکہ کو چھوڑ کے چلا جاؤں چنانچہ وہی پہلی سفر انہوں نے کیا چٹی میں سوار ہے اس وقت یہی معاملہ ہوا جھٹکر چلا طوفان آیا چٹی ڈوبنے لگی وہ سب مشرکین جو اس چٹی میں سوار تھے انہوں نے پکارنا شروع کیا اللہ اللہ اب اللہ کو پکار رہے اس وقت اکرما کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے سوچا اگر بات یہی ہے تو پھر جھگڑا محمد سے کس بات کا ہے اللہ یہی تو وہ کہتا ہے اسی کی تو دعوت کو دیتا ہے ہم جھگڑتے رہے اللہ کہ ہماری فطرت کے اندر مضمت یہی حقیقت ہے اگر ہمارے دل میں یہی ہے کہ اللہ ہی ہے اور ہم کسی کو نہیں پکارتے تو اسی کی تو دعوت دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ ایمان لیا مطلب یہ کہ ایمان لائے ہیں تو دلیل پر ایمان لائے ہیں وہ مغلوبیت کی دلیل پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اکرمہ یہ وہ ہے کہ جو پھر بڑے انہوں نے خدمات اور انجام دی ہے اور بڑے بڑے مارکوں کے اندر انہوں نے بڑے جوہر دکھائے ہیں اپنے وہ ہے حضرت اکرمہ ابن ابی جہل اسی دلیل کی بنا پر ایمان لائے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے تو آدم کی اولاد کو بنی آدم نسل آدم کو وہ اس کا اکرام کیا ہے اس کا وہ اعزاز کیا ہے اس کو وہ عزت بخشی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم اسے اٹھائے پھر سے یہ بار اس کا ترجمہ جو میں کر رہا ہوں ہم اسے اٹھائے پھر سے ہمل نام ہوں ہم اٹھائے پھرتے ہیں اس کو اس بر میں بھی اور بہر میں بھی اور اگر کہیں قرآن آج نازل ہوتا تو پھر جب بے بل خلا بھی اس کے ساتھ آتے ہم تو اسے خداؤں میں لیے تیر رہے اور اس کو خلاؤں کی سیر کرا رہے ہیں یہ انسان کے اعزاز کا اور اس کی تقریب کا عالم یہ ہے کہ والا پر کرم نہ بنی آدم اب ہمل نہ ہو پھر بر بل بار انسان کو اور نسل آدم کو ہم نے وہ عزت بخشی ہم اسے لیے پھرتے ہیں زمین پہ بھی خشکی میں بھی اور تری میں بھی ورنا ہو میرا طیبات اور اس کو رزق ہم نے بخشا انتہائی پاکی کا رزق وہ فضل نہ ہو آنا کثیر نمبر خلقنا تفضیلا اور ہم نے اس کو فضیلت بخشی ہے اپنی اکثر مخلوقات میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ان میں سے بہت سو پر تکلیف بخشی ہے اور وہ تفضیل دی ہے اور وہ تفضیل بھی ایسی وہ فضل نہ ہو الا کثیر نمبر فلک نہ تفضیلا یہ تفضیل جو ہے یہ صرف استعارے اور کنائے کے طور پر نہیں یہ حقیقی تفضیل ہے یہ فضیلت ہے واقعی جیسا کہ میں نے عرض کیا مقولِ مطلق عربی میں آتا ہے فعل کے ساتھ جب اس کا مطلب لائیں گے حالت نسبی میں تو معلوم ہوگا کہ وہ فعل اپنی اصل حالت کے اندر واقع ہوا ضرب تو ہوں ضربن میں نے اسے مارا جیسا کہ مارنے کا حق ہے تو وہ فضل نہ ہوں اللہ کثیر ممن خلقنا تفضیلا اور ہم نے تو اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے اپنی بڑی مخلوقات پر اور فضیلت وہ کہ جو حقیقی رائے یوم ندعو کل اناس بامامہم جس دن کے ہم پکاریں گے ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ یا لفظ امام جو ہے اس میں ہمارے یہاں تفسیری طور پر کئی آ رہا ایک تو امام مبین کہا گیا ہے اعمال نامے کو ایک اعمال نامہ ہے ہر شخص کا انڈیویجول اور ایک کسی قوم کا کسی امت کا بھی ایک اعمال نامہ ہوتا ہے اس کا مجموعی اعمال نامہ تو ایک خیال تو یہ ہے کہ یہاں مراد ہے ہر قوم کا جب وہ محاسبہ ہوگا یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے کہ ہر امت کا محاسبہ ہوگا پہلے بحثیت مجموعی اس محاذے میں اس امت کے رسول کو کھڑے ہونا ہے پہلے، اور وہ ٹیسٹیفائی کریں گے کہ اللہ تیرا جو پیغام آیا تھا مجھ تک میں نے ان تک پہنچا دیا. فکیسا اجازے نام من کل امت بے شہید وجہ بےانا شہیدا. اس دن کیا ہوگا جس دن کہ ہم ہر امت میں گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف. یہ ان سے مراد ہے وہ لوگ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں شامل ہیں. امت دعوت تو حضور کی ہے پوری نوع انسانی. الاقافت الناس بشیرا و نذیرا، حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کی طرف بشیر و نذیر بنا کر. یہ ہے امت دعوت. یہ کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، یہ سب حضور کی امت ہے. امت دعوت کہ حضور بھیجے گئے ان سب کی طرف. امت اجابت وہ ہے کہ جو نبی کی دعوت قبول کرتی. امت اجابت ہے جسے ہم امت محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو ان اصطلاحات کو اچھی طرح جان لیجئے، ایک اعتبار سے پوری نوع انسانی حضور کی امت ہے. حضور کی پیدائش کے بعد سے جو انسان بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ حضور کی امت میں ہے. یہ امت دعوت ہے حضور کی، جن کی طرف داعی بنا کر حضور بھیجے گئے. واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاص بطن والی الناس کاف بطن. حضور نے خطبے میں ارشاد فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں اس کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم. تو یہ تو ہے امت دعوت. امت اجابت وہ ہے جسے ہر امت محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس نے کہ جس کا دعویٰ یہ ہے، اقرار اور قول اور اعتراف کی حد تک وہ مانتی ہے کہ حضور کو اس نے تسلیم کیا اور ان کی دعوت کو پر اجاب لبیک کہا. یہ ہے امت. اس کے خلاف کھڑے ہوں گے سب سے پہلے رسول، یہ گواہی دینے کے لیے کہ ہم نے میرے دعوت جو ہے پہنچانی تھی. چنانچہ وہ مشہور واقعہ، میں نے وہ قرآن مجید کے حقوق نامی جو کتاب چاہے اس میں بھی نقل کیا ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو سناؤ حالانکہ آپ پر تو نازل ہوا ہے. حضور نے فرمایا کہ ہاں، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کوئی اور ہی حق حاصل تھا. انہوں نے انتصال امر میں حضور کے فرمان کی تعمیل میں وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، سورہ نساء کے آغاز سے پڑھنا شروع کیا. جب اس آیت پر پہنچے، فکیف پیدا جئنا من کل امت ان کے شہید ان وجہ کالا ہاؤ شہیدا، تو کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو گواہ کھڑا کریں گے ان کے خلاف. تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، حق مک بس کرو بس کرو، اور اب جو میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو حضور کے آنکھوں سے آنسو جانے تھے. اس لیے کہ اس روز معاملہ جو ہے وہ بالکل دوسرا ہوا. ہم شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے، غلط نہیں ہے، حدیث صحیح ہمیں اس کی خبر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بیلنس کیجئے کہ پہلے تو استغاثے کے گواہ کی حیثیت سے آنا ہوگا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا میں نے ان تک پہنچا دیا تھا. اب یہ خود ذمہ دار ہے اپنے طرز عمل کے، میری طرف سے پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں. تو میرے نزدیک تو یہ مفہوم ہے اس کا جو یہاں بھی ہے. بعض حضرات نے امام کو اعمال نامے کے معنی میں لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں امام جو ہے وہ ہر امت کے رسول ہیں کہ جو ان کی طرف بھیجے گئے. جب امت کا محاسبہ بحث کے مجموعی شروع ہوگا، ابھی یہ بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ کھڑے کیے جائیں گے اور انبیاء بنی اسرائیل جو ہے ان کے اوپر گواہی دیں گے. حضرت عیسیٰ کھڑے کیے جائیں گے جس کا کہ نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ مائدہ کے آخر میں، اَلَمْ تَكُنْ تَرَى اَنَّ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ یہ جو ہے یہ گویا کہ وہاں وہ گواہوں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں اور وہ سرکاری گواہ کی حیثیت سے ٹیسٹیفائی کریں گے کہ پروردگار میں نے کچھ نہیں کہا. ان کن تو قلت ہو پتا فقط عالم تھا، اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا. ماں قلت لہم الا ما امرتنی، میں نے ان سے وہی بات کہی تھی جس کا تم نے مجھے حکم دیا. ارے عبد اللہ ربی و ربکم، کہ پرستش کرو بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی. تو یہ ہے وہ محاسبہ جو ہوگا آخرت کی عدالت میں، جس کا سورہ آراف میں نقشہ کھینچا گیا کہ فلغت علن الذین ارسل الیہم فلغت علن المرسلین، ہم پوچھ لیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھیں گے رسولوں سے انہوں نے بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، اور بلا کمے کاف پہنچائی یا اس میں کوئی کمی بیشی کر دی. یہ ہم سوال کریں گے انبیاء اور رسول سے، اور پھر جب ان کی طرف سے گواہی ہو جائے گی کہ ہم نے تو حق پہنچایا اور بلا کم و کاس پہنچایا، ہم نے گالیاں کھائی، ہم نے پتھروں کی بوچھاریں سہی، ہم نے اپنے اجزاء و اقربا کی قربانیاں پیش کی، خون کی ندیاں بہائی، یہ سب کچھ کیا صرف اس لیے کہ تیرا دین جو ہے اور تیرا پیغام پہنچ جائے. ہم نے پہنچا دیا، جب یہ گواہی ہو جائے گی اب امت کا محاسبہ شروع. تو یہ ہے وہ یوم یلدعون کل اناس بری مامہم، جس دن کے ہم پکارے ہوئے ہر گروہ کو، ہر جماعت کو، ہر قوم کو، ہر امت کو ان کے امام کے ساتھ. وہ امام ہے در حقیقت ان کے انبیاء و رسل. فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہ ولا یظلمون فتیلا. تو جن کے ہاتھ میں تو اعمال نامہ دیا گیا داہنے ہاتھ میں، وہ تو اپنے ہاتھ اعمال ناموں کو پڑھیں گے خوشی کے ساتھ. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ایک دھاگا برابر بھی، بال برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا. ان کے اعمال، ان کی نیکیاں، ان کی قربانیاں اللہ کے لیے، دین کے لیے، خیر کے لیے، نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے، ان کی دوڑ دھوپ، ان کی سعی و جہد، ان کی محنت مشقت، وہ سب کے سب سفل ہوگی اور وہ بند و بار لائیں گی، ان کے ان کو اجر و ثواب ملے گا. تو اولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. یہ فتل کا مادہ آتا ہے زبان میں کسی چیز کو بچنے کے لیے. تو رسی بٹی جا رہی ہے وہ بھی، اور جس کبھی کبھی آپ اپنے جسم پر سے نیل اتارتے ہیں وہ بٹی ہوئی سی جو چھوٹی سی نیل کی ایک وہ ٹکڑی سی ہاتھ میں آتی اس کو بھی فتل کہتے ہیں. تو یہ پھر بڑی حقیر سی شے کے لیے لا یظلمون فتیلا، بالکل ان کے اوپر بال برابر بھی ان کی حق تلفی نہیں ہوگی. جو ان کے اعمال ہے وہ ان کے سامنے موجود ہوگی. یہ ہے تمہارے اعمال، یہ ہے تمہاری محنتیں جو آج سفل ہوگی. ایک نقشہ کھینچا گیا سورہ حاقہ میں، اس وقت وہ لوگ جو ہے وہ خوشی سے کہیں گے آؤ مقرؤون کتابیا انی ظلمت انی ملاق حسابیا، آؤ دیکھو میرے اعمال نامے کو، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے اعمال کا جزا ملے گی، اس کا اجر و ثواب ملے گا، مجھے یقین تھا اور آج وہ میرا یقین جو ہے وہ میرے سامنے آ گیا. تو وہ تو خوشی سے دعوت دیں گے کہ یہ دیکھو میرا اعمال نامہ. اور دوسری طرف ومن کا رفی آ رہی آما فہو اکیلا رت آما و عدد، جو کوئی اس دنیا میں رہا اندھا بن کر آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا راہ رب سے. او اول سبیلا، یہاں لفظ آما جو آیا ہے جس طریقے سے ابھی میں نے رویت کے بارے میں عرض کیا، رویت ظاہری، رویت باطنی، بصارت اور بصیرت، اسی طرح یہ اندھے کا لفظ جو ہے یہاں پر آما، یہ آ رہا ہے دونوں جگہ ایک ہی لفظ وکال کی ہار ہی آما ہو فی الآخرت آما. لیکن یہاں پر حقیقت پہلا آما جو ہے وہ ہے دل کا اندھا، جس نے یہاں پر حقیقت کو نہ دیکھا. آنکھوں کا وہ سمجھا ابو جہل کی آنکھیں اندھی نہیں تھی، دل اندھا تھا، اس کے یہ کان بہرے نہیں تھے، دل بہرا ہو گیا تھا. وہ روح جو ہے اس کے کان ہے، اس کے بھی آنکھیں ہیں، وہ قلب جو ہے وہ دیکھتا ہے، اس کو بھی ایک سماعت اور بصارت عطا کی گئی ہے، جس کی وہ سماعت سماعت اور بصارت قلبی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہو، وہ ہے در حقیقت دل کا اندھا، جس کو سورہ حج نے فرمایا فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. یہ آنکھیں تھوڑی اندھی ہوتی ہیں، اندھے وہ دل ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. ابو جہل کی آنکھیں تو صحیح تعلیم تھی اور ابو لہب کی آنکھیں بھی صحیح تعلیم ہے اور ولید بن مغیرہ کی آنکھیں بھی صحیح تعلیم ہے، لیکن وہ دل کی آنکھیں جو ہیں، جس کو تعبیر کیا کہ دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز، یہ ان آنکھوں سے دیکھنا تمہارا کون سا کمال ہے. بکری بھی دیکھتی ہے، کتا بھی دیکھتا ہے، بلی بھی دیکھتی ہے، اور بہت سے پرندے جو ہے وہ اتنا تیز دیکھتے ہیں کہ تم دوربینیں لگا کر دیکھو گے جو چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اوپر اڑتے ہوئے بلندی سے نیچے دیکھتے ہیں. تو یہ آنکھوں کا دیکھنا تو کوئی بڑی بات نہیں، ہمارے یہ حقیر سا مخلوق ہے پرندہ، وہ تم سے زیادہ دیکھتا. تو یہ دیکھنا جو ہے دیدن دیگر آلو، کوئی اور دیکھنا چاہیے، بحیثیت انسان کوئی اور بصارت اور کوئی اور سماج چاہیے. دمتی پیام سنیدی نہ سنیدی، یہ سانس کیا ہے؟ سانس کی آمد و شد، آیا اور گیا اور آیا اور گیا، کیا ہے یہ؟ دمتی پیام، یہ اللہ کا ایک پیغام ہے. سنیدی کے نہ سنیدی، سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو، کان بہرے تو نہیں ہو گئے، اور در کھا کے تو یہ جلوائے آمیر نہ دیدی، تیرے اسی خاکی وجود کے اندر ایک نورانی وجود بھی مضمر ہے، کبھی اس کو بھی دیکھا ہے؟ دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ دیدن جگر آمو سنیدن جگر آمو، وہ دوسرا دیکھنا سیکھو اور وہ دوسرا سننا سیکھو. تو یہاں فرمایا من کا رفی آج ہی آما، جو اس دنیا میں اندھا تھا وہ بصیرت کا اندھا، وہ پھر آخرت آما، وہاں جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کی ظاہری بصارت بھی سر کر لی جائے گی. اس کو خود اس نقشہ پھینکا گیا پورا کہا میں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. وہ کہے گا پھر رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا, میں تو آنکھوں والا تھا. لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. جواب ملے گا كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتِي فَنَسِيتَهَا فَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. تیرے پاس میری آیات آتی رہی, تو نے ان سے اعراض کیا, آج ہم نے تجھے رازۂ درگاہ کر دیا ہے. وہ بصارت ظاہری, جب آنکھ دیکھتی ہی نہیں تو اس آنکھ کا فائدہ کیا ہے. ان گڑھوں کو جو ہے اگر بند ہی کر دیا جائے تو اچھا ہے, اگر ان کے اندر کوئی انسانی بصارت موجود نہیں ہے تو تمہیں اس لیے اندھے بنا کر اٹھایا. رب لما حشرتنی أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. یہ ہے وہ نقشہ جو کھینچا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا, بلکہ یہاں سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا. یہ سبیل اب کون سی ہے؟ یہ سبیل وہ ہے جسے آپ الصراط کے نام سے جانتے ہیں. یہی صراط مستقیم ہے جو الصراط بنے گی وہاں میدان حشر میں. چلنا ہوگا اوپر, گھوم پھیرا ہوگا. سورہ حدید میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. روشنی جس کے پاس ایمان کی روشنی ہوگی, یوں سمجھئے کہ اس کے پاس وہ ہیڈ لائٹ موجود ہے کہ جس سے اس کو راستہ نظر آئے گا. جس کے پاس اعمال صالحہ کی کوئی کمائی ہے, اس کے داہنی طرف نور ہوگا. وہ جو فرمایا سورہ حدید میں بھی اور سورہ تحریم میں بھی, نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک ھو الفوز العظیم. جو منافقین ہیں ان کے پاس وہ نور نہیں, وہ ایمان حقیقی سے بالکل تہی دست, لہذا وہ نور نہیں. اور نفاق کے ساتھ کوئی نیکی بھی حقیقت والی نیکی نہیں تو کوئی اعمال صالحہ کا نور بھی نہیں. وہ بھٹکتے ہوئے ٹھوکرے کھاتے ہوئے جہنم میں گریں گے, اور اہل ایمان اس راستے سے گزر جائیں گے اپنی اس روشنی کے تفید. اس روشنی کے بارے میں حضور نے فرمایا, کسی کا نور تو اتنا ہوگا کہ وہ مدینہ منورہ سے لے کر اور صنعاء اور یمن تک دیکھ رہا ہو, نور جو ہے منور کر دے گا اتنا. اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ اس کے قدموں کے آگے آگے روشنی ہو جائے گی, بار ہار گرے گا وہ بھی نہیں. وہ راستہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. وہ نور جو ہے وہ ابوبکر صدیق کا نور ہے, نور ایمان. اور یہ نور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی عطا کر دے, وہ بھی ہمارے لیے غنیمت ہے کہ جس سے بہرحال وہ راستہ جو ہے وہ عبور ہو جاتے ہیں. تو فرمایا وہ وہاں اور بھی بھٹکے ہوئے ہوں گے راستے سے. وہی صراط المستقیم ہے جو الصراط بن کر آئے گا, جسے ہم پل صراط کہہ دیتے. ومن کان فی ھذہ اعمى فہو فی الآخرة اعمى وأضل سبیلا. اب جو مضمون آ رہا ہے سورہ مبارکہ میں, اس رکوع میں بہت اہم مضمون ہے. ذرا اپنی توجہات کو مرتکز کر لیجئے, کوشش کیجئے کچھ تر و تازہ ہو کر, اس لیے کہ ذرا نازک مضمون بھی ہے, مشکل بھی ہے اور اہم بھی ہے. میں یاد کر چکا ہوں سورہ انعام کی اس آیت کے حوالے سے بھی کہ کفار کو مشرکین کو اصل جو دشمنی تھی وہ قرآن سے تھی, حضور سے نہیں تھی. صلی اللہ علیہ وسلم حضور تو ان کی آنکھ کا تارا تھے, انتہائی محبوب. اسے کوئی قوم صادق اور العلیم کہے. حضرت صالح کے بارے میں الفاظ آئے ہیں ابتدا پر, یا صالح ہو اے صالح قد کنت فینا مرجوا, تجھ سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں, تجھے تو ہم سمجھتے تھے کہ قوم کا نام روشن کرے گا, آبا و اجداد کا نام روشن کرے گا. اس لیے کہ نبی انتہائی باصلاحیت فرد ہوتا ہے اپنی قوم میں, ذہانت میں, فطانت میں, شجاعت میں, ہر خلق کے اندر جو اس کی اعلیٰ ترین بلندی ہے اس پر پائی. تو قوم کی آنکھ تک آ رہا ہوتا جب تک کہ وہی نازل نہیں ہوئی, جب تک کہ وہ انہیں روز تک روکنا شروع نہیں کرتا کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ کس کو پوچھ رہے ہو, یہ کس کی کیا خرافات ہے جس کو تم نے دین کا نام دے رکھا ہے, یہ کون سے توہمات ہیں, کہاں سے بھرے ہیں یہ خیالات. جب وہ تنقید شروع ہوتی ہے تو اب دشمنی ہے, بغض ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ بغض ذاتی نہیں ہے, وہ بغض در حقیقت ان کے مشن سے, ان کے پیغام سے. وہ بات ہے جو سورہ انعام میں فرمائی گئی, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ کا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اے نبی آپ کیوں ملول و غمگین ہو, آپ کو کس نے کہا کہ آپ جھوٹے؟ ابو جہل سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹے؟ اس نے کہا نہیں, انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پھر کیوں نہیں مانتے ان کی بات کہ ہمارے اور بنی ہاشم کے مابین ایک مقابلہ چل رہا تھا, انہوں نے لوگوں کو کھلایا, ہم نے ان سے بڑھ کر کھلایا, انہوں نے مہمان نوازیاں کی, ہم نے ان سے بڑھ کر کی, ایک مقابلہ چل رہا تھا. اب اگر ہم ان کی نبوت مان لیں تو ہمیں شامل کے لیے غلام ہو جائیں گے, یہ بات ہمیں قبول نہیں.
معلوم ہوا کہ جھوٹ کا الزام نہیں لگا، بہت ذہین شخص ہے، وہ بات ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بات سمجھ نہ رہا ہو کہ بات کیا، لیکن یہ کہ اپنی چودراہٹ، اپنی انانیت، اپنا تکبر جو ہے وہ آیا، یہ بات ہے جو وہاں آئی. اور قرآن مجید میں اب یہاں وہ بات آ رہی ہے کہ اے نبی، سورہ یونس میں بھی آیا ہے یہ مضمون، ایسے قرآن بغیر حاضا و بدل ہو، اے نبی کوئی اور قرآن لے آئی، یہ قرآن جو ہے بڑا انکمپرومائزنگ ہے، بڑا اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے بڑا انکمپرومائزنگ، کچھ تو مانے ہماری بھی، اپنی منوا لو 75% اپنی منوا لو، 25 تو ہماری بھی مانو، آخر یہ سیدھے تقسیم ہو تو کوئی نہ کوئی حساب کتاب سے تقسیم ہونی چاہیے، جھگڑا تو اسی کا ہے. تو یہ بات کہ سب کا سارا معاملہ جو ہے وہ تمہاری بات مانی جائے تو یہ تو بات نہیں مانی جائے، ایسے میں قرآن غیر حاضر، کوئی اور قرآن لے آئیے تو ہمارا آپ کا جھگڑا کوئی نہیں، اور بدل ہو یا اسی میں کچھ تبدیلی کری، کچھ ترمیم تھوڑی سی اس کے اندر کر لیجئے، پھر یہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. یہ بات فرمائی، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. کادا یہ کادو کہتے ہیں قریب ہونے کو، کادو یہ قریب ہے یعنی کوشش کر رہے ہیں، اب ان کا جو ہے وہ پرسیکیوشن کا ہتھیار تو کند ہو چکا، یہ بھی جان لیجئے اصولی طور پر، کسی بھی انقلابی دعوت کے خلاف جو نظام باطل قائم ہوتا ہے وہ سب سے پہلے تو قوت کا ہتھیار آزماتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے جس کو آپ کہتے ہیں چٹکیوں میں اڑانا، فطرے بازی ہو رہی ہے، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے تاکہ ان کی ہمتیں پست ہو جائیں، بیٹھ جائیں گے، لیکن جب وہ دعوت جو ہے کھڑی رہے گی، اس میں کچھ مقاومت ہے، ریڑھ کی ہڈی میں کچھ جان ہے، ان چٹکیوں میں اس کو اڑایا نہیں جا سکا، اب قوت کا ہتھیار جو استعمال ہوگا، انہیں مارو، انہیں آپ کے اوپر دہتے ہوئے انگاروں پر لٹاؤ، ان کو تپتی ہوئی چٹانوں کے اوپر، سنلاخ زمین کے اوپر اوندے منہ گھسیٹو، جب دوپہر کا سورج جو ہے مکے کا وہ تپ رہا ہو، ان کو لٹاؤ زمین میں اور ان کے سینوں کے اوپر بھاری بھاری سلے رکھ دو تپتی ہوئی. وہ پرسیکیوشن جو کچھ آل یاسر کے ساتھ ہوا، خون بہ رہا ہے، آل یاسر جو ہے ان کے اوپر وہ تشدد ہو رہا ہے، حضرت سمیہ جو پہلی شہید ہے اللہ کی راہ خواتین میں، اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان کو ان کے چچے نے پالا، ایک وہ سفلی سب کے اندر ڈپیٹا چٹائی میں اور نیچے سے دھواں دے دیا، دم گھٹا نہ رہا. اب ہمارا عثمان کا معاملہ ہے، وہ بڑے اونچے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، ان کو وہ سزا تو نہیں دی جا سکتی کہ جو بلال کو دی گئی یا خباب کو دی گئی، لیکن یہ کہ اس طریقے سے تشدد کیا جا رہا ہے، کسی طریقے سے واپس لوٹا ہے. تو یہ ہے دوسرا ہتھیار کہ جو آزماتا ہے باطل حق کے خلاف. جب اس میں بھی یہ بازی بھی جو ہے وہ ہار گئے، مسلمان قائم ہے، کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا، جانے دینے کے لیے تیار ہے، ایمان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اب آتا ہے تیسرا مرحلہ، نیگوشیشن کا مرحلہ ہے. اب کچھ لے دے کر معاملہ ہوتا ہے، کچھ اپنی منوائی ہے، کچھ ہماری مانگ، کوئی مصالحت کا انداز ہے، کہیں لالچ دیے جا رہے ہیں، آپ کو اگر کہیں شادی کرنی ہو اشارہ کر دیجئے، جہاں کہیں گے شادی کر دیں، آپ کو بادشاہ بننا اگر ہے تو چلیے، اگرچہ ہم بادشاہ مانتے نہیں کسی کو، آپ کے لیے ہم آپ کو بادشاہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں. قریش کے لیے اور عرب کے لیے بڑا مشکل تھا وہ کسی کو بادشاہ مانے، قومن لدا بڑی جھگڑالو قوم، ہر ایک جو ہے ان میں سے بادشاہ ہے، وہ کسی کو بادشاہ کیا مانیں گے، لیکن انہوں نے پیشکش کی حضور کو کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہیں، دولت جتنی کہیں آپ کے قدموں میں ہم بار لگا دیں. یہ سارے لالچ بھی ہیں اور پھر وہ دباؤ بھی ہے، کوئی مصالحت ہو جائے، تھوڑی سی کمی بیشی تو کیجیے آخر، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ساری بات آپ کی مان لی جائے. یہ جو آخری ہتھیار ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار ہے، اس لیے کہ وہ جو طبع بشری ہے، نوٹ کیجئے، اس میں بڑی انسان کے لیے ٹیمپٹیشن ہے کہ چلیے کچھ مانے مصالحت ہو، یہ جو مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ ہو گیا، زندگی حیدر ہو گئی، کچھ تو ان کو سکون ملے، اپنے لیے نہیں، خباب کے لیے، بلال کے لیے، ان غلاموں کے لیے کہ جو چکی کے اندر کس رہے تشدد کی چکی میں، ان کے لیے چلو کچھ بات مان لیتے ہیں، تو تھوڑی بہت کمی بیشی رہ بھی جائے بعد میں منوا لیں گے. یہ ہے وہ در حقیقت انداز کہ جس کی طرف کسی وقت کسی شخص کا خیال آ سکتا ہے، جس کا یہاں سب سے بات کیا جا رہا ہے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. وہ تو اس پر تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس پر مجبور کر دیں، کسی طرح آپ کو بہلا پھتلا کر آمادہ کر لیں کہ جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف، آپ اس کو ہٹا کر یا اس سے بچل کر لتفتری علینا غیرہ ہم پر افتراء کر دیں کسی اور چیز کا, کوئی اور چیز لا کر گھڑ کر ہماری طرف منسوخ کر دیں تاکہ کچھ مصالحت کا معاملہ جو ہے راہ ہم بنا کر اور ہمارے اوپر ان کو منسوخ کر دیں, ہماری جانب منسوخ کر دیں. وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ کا قَلِيلًا, اگر آپ یہ کر دیں تو جھگڑا ختم, پھر تو وہ آپ کو دوست بنائیں گے. دوست کے لیے لفظ خلیل, یہ خلت جو ہے یہ عربی زبان میں بڑی گہری دھوتی کے لیے آتا, ابراہیم و خلیل اللہ. سارا جھگڑا ختم اس لیے کہ جنگ جو ہے وہ ذاتی طور پر آپ سے نہیں, جنگ ہے اس قرآن سے اس کی تعلیم سے. لہذا اگر کہیں آپ تھوڑا سا اس سے پیچھے ہٹ جائے امکانی یا جس کو آپ کہتے ہیں بالفرض, تو پھر وہ جنگ ختم کر دیں, معاملہ ختم ہوا. اذن لتخذو کا خلیلا, جیسے آپ پہلے ان کے آگ کا تارا تھے اب پھر ان کی آگ کا تارا بن جائے. ولولا ثبتناک, توجہ سے پڑھیے اس آیت کو, اور اے نبی اگر ہم ہی آپ کے قدموں کو نہ جما دیتے. ولولا ثبتناک لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا, تو اس بات کا امکان تھا کہ آپ کسی قدر ان کی طرف جھکنے پر آمادہ ہو جاتے. یہ ہماری ہے تثبیت قلبی جو ہم نے تمہیں آپ کو عطا کی. لولا ان ثبتناک, یہ وہی ہے لفظ جو میں نے ابھی آج کے دس میں ملائکہ کو کیا حکم ہو رہا تھا, ان ثبت الذین آمنوا, قدم جماؤ اہل ایمان کے, جو پریشر پڑ رہا ہے اہل ایمان پر. کہاں ایک ہزار لشکر ہے تیاری کر کے آیا ہے, مکے سے چلا ہے, کیل کانٹے سے لے آنا ان کے پاس ہتھیار موجود ہے, دو سو گھوڑ سواروں کا ایک بہت بڑا ان کے پاس جو ہے سارا موجود ہے. یہاں آ گیا ہے کہ یہ ستر اونٹ دو گھوڑے لے کر آئے ہیں بےچارے, سب کے پاس تلواریں موجود نہیں ہیں, ان کا مقابلہ کیا ہے؟ نہ تعداد کے اندر کوئی تقابل ہے نہ سامان میں کوئی تقابل ہے. اس وقت جو حالات ہیں تو جاؤ فرشتوں, ان ثبت الذین آمنوا, جاؤ اہل ایمان کے قدموں کو مضبوط کرو, جماؤ. تکنیک قلبی کا ذریعہ بنتے ہیں ملائکہ جب ان کا نزول ہوتا ہے. وہ ربیہ آیا لولا ان ثبتنا, یہ بالکل وہی انداز ہے سورہ یوسف میں آیا, وہ ہمت نہیں وہ ہم ابہا لولا رہا برہان ربی, وہ تو ان کی طرف مائل ہوئی ہی تھی, وہ بھی ہو جاتے اگر نہ دیکھ لیتے وہ اپنے رب کی ایک برہان. اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو عصمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے, حفاظت خصوصی جو اللہ انبیاء رسل کو عطا کرتا ہے کہ ایسے مواقع پر جہاں کے امکان پیدا ہو جائے, اس لیے کہ طبع بشری جو ہے وہ ان سے منفق نہیں ہوتی, طبع بشری تو ہے. یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے اندر کسی غلطی کا مادہ ہی نہیں ہوتا سرے سے, یہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا آج, کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کی زندگی بڑی اعلیٰ زندگی ہے, کہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے کہ بالکل یہی زندگی ہے حضور کی قبر میں, حالانکہ یہ کوئی اعلیٰ زندگی نہیں. اسی طریقے سے یہ بات کہ انبیاء کے اندر سرے سے کسی غلطی کا مادہ ہی نہیں ہوتا, یہ تعریف اور تحسین نہیں ہے, یہ تنقید ہے. اگر کسی مخنث کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بڑا پاک دامن ہے تو یہ کوئی تعریف نہیں, اس میں تو جذبہ ہی نہیں گناہ کا مادہ ہی نہیں. ہاں کسی کے اندر اگر وہ رجولیت ہے اور پوری شدت پر اور پھر وہ اپنے آپ کو تھامے ہوئے اور روکے ہوئے ہیں تو یہ ہے کوئی تحسین کی بات, یہ ہے قابل تعریف معاملہ. گناہ کا معاملہ موجود ہو امکانی حد تک اور پھر انسان قائم رہے اور بچا رہے تو یہ ہے اگر حقیقت کارنامہ, اگر سرے سے وہ رجحان ہی نہ ہو. ملائکہ کی نیکی کوئی نیکی نہیں, نیکی ہے تو انسانوں کی نیکی ہے, اس لیے وہ افضل ہوئے. یہ سارے داعیات سب ان کے ساتھ لگا کر پھر اگر وہ خیر پر کارمند رہتے ہیں تو ان کی نیکی نیکی ہے. ان کی نیکی کیا ہے کہ جن کے ساتھ کوئی نہ پیٹ لگا ہوا نہ کوئی اور ان کے اندر نفس جو ہے اس کی کوئی اور داعیات ان کے ساتھ لگے ہوئے, ان کی نیکی تو ہے ہی ہے, وہ تو ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے, ان کا معاملہ کچھ ہے نہیں. اور یہ ہے معاملہ کہ جس کو غلط لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ معاملہ ہوتا تب بچے غصہ بھی آتا. میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی بلکہ وہی جو آیت آئی تھی ید الانسان بشر نے دعا ہوں بالخیر, اس کے ذہن میں وہ حدیث آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ تیش آ گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں ہے پاک ہوئی. وہ تفصیلی واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی قیدی تھا جس کو حضور نے حضرت عائشہ کی تحویل میں دیا جس کا پورا خیال رکھے بھاگ نہ جائے, حضرت عائشہ کو توجہ نہیں ہوئی اور وہ چلا گیا. حضور آیا پوچھا اور حضور کر دیا کہ میں تو کچھ واقف سی ہو گئی اور وہ چلا گیا. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تیرے ہاتھ توڑ لے, غصہ آ گیا. اب حضور تو اس کے بعد باہر چلے گئے, لوگوں کو دوڑایا پکڑ کر قیدی کو پھر بلا لیا گیا, لیکن واپس آئے تو حضرت عائشہ اپنے ہاتھ دیکھ رہی تھی. حضور نے فرمایا کیا کر رہی ہوں, انہوں نے عرض کیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کی بد دعا کا اثر کب ظاہر ہوتا ہے. اس پر بڑا لطیف انداز ہے. تو حضور نے پھر فوراً دعا کی اور اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ میں بھی ایک انسان ہوں, مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے اور غصے میں کسی وقت مجھ سے ایسی بات اگر نکل بھی گئی ہو تو اگر یہ کسی کے لیے ایسی بات میری زبان سے غلط نکل جائے تو میرے اس کلمے کو اس کے حق میں خیر کا ذریعہ بنا. معلوم ہوا کہ غصہ ہے اور اے غزوہ احد کے اندر غصہ آیا. وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہروں کو رنگین کر دیا ان سے, اور فوراً اس کے پکڑ آ گئی. لہجہ لگا میرا نبل منش ہے اما یتوب والا اما امان یوب میں ہو, آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں. ہم چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کی توبہ قبول کر لے گا اور اللہ چاہے گا تو انہیں پکڑے گا, ان کو سزا دے گا. اختیار اس کے ہاتھ میں. اور حضور کا معاملہ خود یہ ہے, یہ تو کسی وقت بدل آئے کبھی بکری ایسی بات نکل گئی. ورنہ احتیاط کا یہ عالم ہے کہ ایک صحابی کے زبان سے الفاظ نکلے ماں شاء اللہ و ماں شیتا, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے, فوراً ٹوٹ دیا. اجالتنی للہ ردن, تو نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا. مشیت صرف اللہ کی, اختیار اور ارادہ اسی کی. اس کے ساتھ میری مشیت کو اس طرح شامل نہ کرو. کوئی کام بھی جو ہے وہ اس کی مشیت پر تو اس کا دار و مدار و نثار ہے, مجھے وہ اختیار حاصل نہیں. یہ معاملہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے. لو نان سبت نا کا, اگر ہم نے آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا, لقد کت تتر کرو الیہم شیئا قلیلا, تو قریب تھا. کادا یا کادو, اب یہ کوئی قریب کے لیے وہی لفظ آیا ان کے لیے. ان کادو نہ یفترون لکا, یہاں لقد کتتا یہ فعل ماضی اور اس پر لقد کا اضافہ. لقد کتتا ہم قریب یہ بات تھی, اس کا امکان پیدا ہو جانا تھا کہ آپ ان کی طرف تر کرو الیہم شیئا قلیلا. رکن کیا ہے؟ امام راغب لکھتے ہیں رکن الشیء جانبہ الذی یسکن. رکن کسی چیز کا وہ پہلو ہے جس کی طرف وہ سہارا لیتا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول قرآن مجید, تو حضرت لوط علیہ السلام کا قول آیا ہے او آوی الى رکن شدید, کاش کہ کوئی سہارا ہوتا قوت والا میں جس کی طرف بنا لیتا اس میں. تو رکن وہ ہے کسی چیز کی طرف جھکاؤ ہو, کسی چیز کا آدمی ٹیک لگاتا ہے سہارا لیتا ہے رکن. تو فرمایا لقد کتا کر کرو الیہم, اس بات کا امکان پیدا ہو جاتا کہ آپ کسی درجے میں ان کی جانب کوئی جھکاؤ آپ کا ہو جاتا, طبیعت میں کوئی میلان جو ہے بربنائے طبع بشری پیدا ہو جاتا, لیکن ہوا نہیں. اس لیے کہ اللہ نے آپ کو جبا دیا. قسمت خداوندی جو ہے اللہ کی طرف سے جو حفاظت خصوصی آپ کو حاصل ہے وہ ہے کہ جو اس وقت آرے آئی ہے اور جس نے آپ کو جمائے رکھا ہے اب کے موقع پر کہ آپ ادھر سے ادھر نہیں ہوئے, ورنہ بربنائے طبع بشری اس کا امکان تھا. اس کے بعد کے الفاظ پڑھیے اذن لا رکھنا کثیر پر حیات وزیر پر مماد, اگر ایسا ہو جاتا بالفرض تو ہم دنیا میں بھی آپ کو دگنی سزا دیتے اور آخرت میں بھی دگنی سزا, زندگی کی سزا بھی دگنی ملتی اور موت کی سزا بھی دگنی ملتی. یہ کیوں؟ یہ وہی قاعدہ ہے جو سورہ احزاب میں آیا ہے اے نبی کی بیویوں, اگر تم کوئی خیر کرو گی تو تمہارے لیے اجر دگنا, اور اگر تم نے کوئی غلطی کی کوئی گناہ کیا تو تمہاری سزا بھی دگنی ہوگی. یہ مقام اور مرتبے کا ہوگا, یہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہوگا. ایک عام آدمی کی غلطی ہے وہی غلطی جو ہے کوئی مقرب بارگاہ کر رہا ہے اللہ کا مقرب بندہ, وہی غلطی اگر وہ کرے گا اس کو ہزار گنا سزا مل سکتی ہے اس کی نسبت, اس لیے کہ اس کا مقام اور اس کا مقام ہوگا. اس کو اللہ نے فضل سے نوازا ہو, اسے معرفت عطا کی ہو, اسے علم عطا کیا ہو, اسے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہو, اور پھر وہ کام کرے کہ جو وہ کر رہا ہے جو بالکل بیچارہ کہیں پتی کا مکین ہے اس کے لیے شاید وہ چیز جو ہے قابل عفو ہو, وہ چیز کہ جو اس کے لیے سب سے بڑی سب سے بڑا جرم قرار پائے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین, ابرار بھی نیکوکاروں کو کہتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ جو چیز ان کے حق میں نیکی شمار ہو مقربین بارگاہ جو ہے ان کے حق میں وہی جرم شمار ہو جائے, وہ ان کی غلطی شمار ہو جائے, سیئات میں شمار ہو جائے. حسنات الابرار سیئات المقربین, تو اگر کہیں ایسا ہو جاتا, یہ مضمون وہی ہے جو بالکل ابتدائی صورتوں میں بھی آیا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, اگر نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قول گھڑ کر ہماری طرف منسوخ کر دیا ہم اس کا کاہنا ہاتھ پکڑیں گے اور اس کی شہرت کاٹ لیں گے. یہ الفاظ آئے معاملہ ہے, رب رب المن تنزل و رب عبد المن ترقى، بندہ بندہ ہی ہے چاہے وہ کسی مقام تک پہنچ جائے، اور رب رب ہی ہے چاہے وہ کتنا ہی حضور ہلال فرما لے. اللہ کے رسول کا مقام وہ سید الآخرین والاولین ہے، وہ محبوب رب العالمین ہے، کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ اللہ کے ساتھ جب معاملہ ہوگا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. تم میں سے کوئی اس کو بچا نہیں سکے گا ہماری پکڑ. اگر تم چاہو کہ ہماری پکڑ سے بچا لو تو بچا نہیں سکے گا. وہی بات یہاں ہے، اگر ایسا ہو جاتا بالفرض، یہ ہم یہاں پر ترجمے میں بریکٹ میں لکھ لیجیے اپنے ذہن میں، لیکن اس کو لکھیے، ہوا نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن مضمون کو واضح کر دیا گیا. یہ ایسا نازک مقام ہے، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فإن کفر فما بلغت رسالتہ. جو کچھ نازل ہوا ہے بعید نہیں بلا کمو کاٹ، بغیر ایک شوشے کی کمی کے اور بغیر ایک شوشے کے اضافے کے، اسی کی تبلیغ آپ کو کرنی ہے. اس میں کوئی اضافہ کر دیا، اس میں کوئی کمی کر دی، اور اگر اس میں سے کسی چیز کو چھپا لیا، یہ جو لوگوں نے کہانیاں پڑھ لی ہیں کہ کچھ چھپائی بھی گئی ہیں چیزیں، اور کچھ چھپا کر بطور راز کسی کو بتا دی گئی ہیں، یہ چیز در حقیقت مقام نبوت کے منافی. بلغ ما انزل الیک من ربک، حکم ہے جو کچھ نازل ہوا پہنچائیے، اور اللہ نے اعلان تبلیغ کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی راز والی بات نہیں تھی جو کسی ایک کو بتا گئے ہو یا دو تین کو بتا گئے ہو، یہ تو بالکل علم نشرہ ہے. یہ بھی کھول کر بیان کیا گیا، فصلناہ تفصیلا، یہ الفاظ پڑ چکے ہیں اسی صورت میں، کل شیء فصلناہ تفصیلا، ہم نے تو ہر شے کی تفصیل کر دی ہے جیسا کہ تفصیل کا حق ہوتا. وہی مفعول مطلق فعل کے بعد اس کا مصدر جو ہے وہ لایا جا رہا ہے کہ بالکل جس طرح کے کھول دینے کا حق ہے وہ ہم نے ادا کر دیا، اس میں کوئی راز والی بات نہیں. تو فرمایا کہ جو کچھ نازل ہوا پہنچا دے، اگر اس میں کہیں کوئی کمی رہ جائے، اذن لا زقنا کا ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، تو اگر ایسا کہیں ہو جاتا بالفرض، تو ہم آپ کو دنیا کا بھی دگنی صدا کا مزہ چکھاتے، اور موت کی بھی دگنی صدا کا مزہ چکھاتے، اور پھر آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا ہمارے خلاف. ثم لا تجد لك علینا، علا آتا ہے مخالفت کے لیے، لگا حق میں، آپ اپنے حق میں ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور وہ لوگ تو اس پر تلے ہوئے ہیں. پھر دیکھیے، اِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، یہاں پھر وہ مادہ آ گیا فَزْ فَزَ زَ، اور خالص عربی میں کہیں گے فَا زَا زَا، یہ فَزَ زَ تو اردو ہے نا، فَا زَا زَا، یہ مادہ آ گیا فَزْ، اور میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں. وَتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، پچھلے رکوع میں یہ لفظ آیا تھا. کہتے ہیں وہ چیز کہ جس کو کوئی قرار نہ ہو، جس کے اندر کوئی قوت نہ ہو، مقاومت نہ ہو، طاقت نہ ہو، وہ ہے فرض. اور وہ بکری کا جو میمنا ہے بیچارہ، جن میں کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، اس کے لیے وہ بطور قسم کے مستعمل ہے. يَسْتَفِزُّونَكَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس سرزمین سے. یہ جو ہجرت کے لیے تمہید بن رہی ہے، یہ آیا ہے اے نبی، اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ یہ لوگ اس پر تل گئے ہیں کہ آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں. اول تو ان کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو قتل کر دیں، دوسرے یہ دوسرے درجے میں کہ آپ کو یہاں سے فرار پر یا اس سرزمین کو خیر باد کہنے پر مجبور کر دیں. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، الارض سے مراد یہاں پر وہ ارض آرام، سرزمین حرم، ارض مقدس، یہ مکہ مکرمہ کی سرزمین، بلد الامین، بلد الحرام. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ نکال دے آپ کو یہاں سے. یہ نکلنے سے پہلے ظاہر بات ہے جو میں نے عرض کیا تھا، قرار سے پہلے وہ فضا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کوئی شخص مقابلے میں ٹکا ہوا ہے، کسی وقت ایسا ہوگا کہ پہلے اسے محسوس ہوگا کہ اب میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں نہیں کھڑا ہے ٹکر کے سامنے، تو پھر وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کرے گا. تو یہ فرار جو ہے پا را را، اس سے پہلے ہے پا زا زا. یہ فرض جو ہے یہ در حقیقت تمہید بنتا ہے فرار کی. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، وہ چاہتے ہیں، وہ تلے ہوئے اس پر کہ آپ کے قدم یہاں سے اکھاڑ دیں اس سرزمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ وہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کرے. وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، ذرا نوٹ کیجئے یہاں، اللہ نے ان کے اس ارادے کی نفی نہیں کی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے نہیں. اسی میں لطیف اشارہ ہے ہجرت کا کہ بولا کہ جو مرحلہ آ گیا ہو اب جو بات اللہ کی طرف سے آ رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نہیں کر سکیں گے یہ ان کے لیے کوئی ممکن نہیں ہے یہ کرنا ہم آپ کو یہاں جمائے رکھیں گے نہیں انہوں نے آپ کو اس قرآن سے بچلانے کی کوشش کی ہم نے جمع دیا آپ کو کوئی امکان نہیں کہ آپ اس سے بچلے اور اللہ کی طرف کوئی اور چیز جو ہے منسوب کر دیں اسی طرح وہ تل گئے ہیں اس پر کہ آپ کے قدم یہاں سے اکھاڑ دیں اور اس سرزمین سے آپ کو نکال دیں لیکن یہاں نفی اللہ کی طرف سے نہیں آئی. معلوم ہوا یہ ہے وہ اصل میں لطیف حقائق کہ جن سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ ہجرت کا وقت آ گیا جس سے کہ حضور نے پھر اہل ایمان کو اجازت دی کہ جس کی اجازت جس کا جی چاہے چاہے مدینے کی طرف اس ہجرت کی اجازت عام دے دی گئی اور جو تھوڑے تھوڑے کر کے مسلمان جانے شروع ہوئے. یہ سلسلہ کوئی ایک ہی وقت میں نہیں ہوا اس کو کافی مدت لگی لیکن رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک اسے اجازت قطعی طور پر نہ مل جائے بالخصوص متعین طور پر اس وقت تک رسول اس سرزمین کو نہیں چھوڑ سکتا. چنانچہ نقشہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گا کہ حضور نے خبر دے دی لیکن انتظار تھا ابھی اجازت کا. حضرت ابوبکر صدیق نے دو اونٹنیا ساڑنیا تیار کی ہوئی ہیں کھلا پلا کے خوب ان کو پالا ہوا ہے تقریر ہے کہ سفر کرنا ہے اور ان کے لیے پورا اہتمام ہے. وہ پوچھتے ہیں بار بار حضور سے کہ اجازت ملی نہیں ابھی نہیں اور ایک دن وہ آیا کہ حضور خود تشریف لائے کاشانہ صدیقی میں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور نے فرمایا کہ اجازت ہو گئی ہے اب اہتمام کرو. حضرت ابوبکر نے فرمایا بلکہ کہنا چاہیے عرض کیا کہ حضور میں نے تو اونٹیاں تیار کر رکھی. حضور کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس میں سے ایک استعمال کر لوں گا لیکن قیمت ادا کر کے. حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کیا حضور یہ مال اور جان کیا کسی اور کے لیے آپ قیمت کی بات کر رہے ہیں لیکن حضور مسلم رہے کہ نہیں اس کی قیمت نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی ہو گئے. ظاہر بات ہے کہ اللہ خوف پلن تو فرمایا وجد اللہ یل بسون خلاف اللہ خلیلا تو پھر یہ بھی آپ کے پیچھے یہاں رہ نہیں سکیں گے زیادہ دیر تک. معلوم ہوا کہ ہو تو جائے گا یہ معاملہ آپ کا یہاں سے اس سرزمین سے اب جانا ان کا ارادہ اور ہے کسی اور سبب سے اللہ کی حکمت میں کسی اور وجہ سے ہے لیکن یہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں. اب ان دونوں کا یہ جان لیجئے خیر اور سرکاری معاملہ ہوتا ہے. ایک شخص میرے لیے کسی شر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسی کو میرے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اس کا ارادہ شر اور اللہ کا ارادہ ہے خیر ایک عمل کے اندر جمع ہو گئے. کام ایک ہے جو ہو رہا ہے لیکن اس کا شر کا ارادہ اور اللہ کا خیر کا ارادہ میرے لیے اسی ایک کام میں مجتمع ہو گئے. تو اس سرزمین کو خیر باد کہنا یہ ہے ہجرت. ہجرت جو ہے مور کی بھی نیت میں تھی کہ نکال باہر کریں ان کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا بھی ارادہ تھا النذیر ان مکناہ فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. اللہ تعالیٰ نے سرزمین میں تمکن فی الارض جو ہے وہ اہتمام سے تیار کر دیا ہے کہ گویا کہ اب آ کر چارج لینا باقی ہے. تو فضا تو تیار ہے وہاں تو یوں سمجھیے کہ پورا معاملہ پوری زمین ہموار ہو چکی ہے اور آ کر جیسے کہ کوئی افسر کہیں جاتا ہے اور چارج لے لے ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی حکومت کا چارج مانا. تو ہجرت کا اب یہ عمل جو ہے اس میں اللہ کی کوئی اور حکمت خیر ہے اور ان کا کوئی اور ارادہ شر ہے. یہ اپنے اس ارادے کی وجہ سے شر کما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی اس حکمت کے تحت اس کو اہل ایمان کے حق میں خیر بنا رہا ہے. اور یہ چیزیں ہیں کہ جو جڑی ہوئی اس دنیا کے اندر مختلف اعمال میں آپ کو نظر آئیں گی. وَإِذَا اللَّهَ يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا پھر یہ بھی یہاں رہ نہیں سکیں گے مگر کچھ مدت. دو ہی سال تو گزرے اس کے بعد کہ ابو جہل نکلا اور میدان بدر میں پھینک رہا. عتبہ بن ربیعہ جو ہے اس کی گردن کٹی ہوئی ہے. 70 بڑے بڑے سردار ان کے کلہم آزاد و نقل خاویہ جیسے کہ کھجور کے تنے ہو کے جو کٹے ہوئے پڑے ہو میدان بدر میں لاشیں پڑی ہوئی. اس کے بعد بھی لخصات و عذاب خدا بندی جو ہے یہ میں کر چکا ہوں کہ عذاب مختلف روپوں میں آتا رہا. کبھی اس بستی پر عذاب آتا ہے اس کو تحت نحت کر دیا جاتا ہے. کبھی بستی کے مکینوں کو نکال کر کہیں اور ضبط کیا جاتا. یہ فرعون اور آل فرعون کو نکالا گیا ان کے گھروں سے اور لا کر انہیں سمندر میں ضبط کر دیا. تو عذاب کی کوئی ایک ہی شکل نہیں. جو قریش پر عذاب آیا ہے اس نے قریش اور کفار قریش پر اس کی شکل بھی مشابہ ہے فرعون کے عذاب سے کہ ان کو مکے سے نکالا گیا. وہ بے اقساط آئے ہیں اور ان کو قتل کر کیا جاتا رہا تا آ کے 9 ہجری میں پھر آخری اعلان ہو گیا کہ اب اگر 4 مہینے کی مہلت تمہیں دی جا رہی ہے اس کے اندر اندر ایمان لے آؤ تو خیر ہے ورنہ یہ ہے کہ فائدہ طرف الخر ہو فقط المشرقینہ ہے تو وجہ ضرور ہو پھر قتل کرو ان مشرقوں کو جہاں بھی نہیں پاؤ. وہ عذاب کی آخری قسط ہے. تو عذاب خداوندی جو ہے وہ اب ان کے سروں پر منڈا رہا ہے. آپ کا یہاں پر قیام در حقیقت ان کے لیے ڈھال ہے. انت فیہم جب تک آپ ان میں تھے عذاب نہیں آ سکتا تھا. جب انہوں نے آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مستحق عذاب بنا لیا. اب یہ اللہ کی حکمت میں ہے کہ وہ دفعتاً ایک ہی قسط میں سب پر ہلاکت نازل کرے اور یا یہ کہ ان کو بھی لگتا کچھ لوگوں کو باری باری سے وہ موت کے گھاٹ اتار دے. یہ اللہ کی اپنی حکمت میں ہے جیسا وہ فیصلہ چاہے کرے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا یہ سنت نہیں ہے ہماری. یہ ہمارا قانون رہا ہے ان تمام رسولوں کے بارے میں جن کو کہ ہم نے بھیجا ہے آپ سے پہلے. یعنی یہ کہ جب بھی رسول اس قوم کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے جاتا ہے اللہ کے اذن سے اس کے بعد اس قوم کو پھر مزید مہلت نہیں دی جاتی. پھر ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اور تباہی ہے. عذاب استحصال پھر ان پر نازل ہوتا جیسا کہ ہوا قوم نوح پر اور قوم ہود پر اور قوم صالح پر اور قوم لوط پر اور قوم شعیب پر اور آل فرعون پر. یہ چھ ہیں وہ انبیاء جن کی قوموں کے بارے میں قرآن مجید میں بتکرار و اعادہ یہ ذکر آیا ہے کہ ان پر پھر عذاب استحصال وہ ہلاکت والا عذاب جس سے کہ جڑ کاٹ دی جائے اور نسیہ منسیہ کر دی جائے جو قوم وہ نازل ہوا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا یہ سنت ہے ہماری ان لوگوں کے بارے میں ان کے باب میں کہ جن کو ہم بھیجتے رہے ہیں رسول بنا کر آپ سے پہلے. ولن تجد لسنتنا ولا تجد لسنتنا تحویلا اور اے نبی آپ ہماری سنت کے اندر کوئی تبدیلی نہ پائیں گے. یہ قانون اب بھی پورا ہوگا. وقت وہ آ رہا ہے کہ آپ کو اس سرزمین کو چھوڑ کر جانا ہوگا. چنانچہ اگلے ہی رکوع میں جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے پھر اسی ہجرت کا جو ذکر ہے وہ ایک دعا کی شکل میں ہوا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. بات وہی ہے. یہاں اس کو خبریہ کلام میں لایا گیا اور وہاں تو آئی آئی انسانیہ انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات تلقین کیے گئے. لیکن یہ کہ اس میں وہ ہجرت کی خبر جو ہے وہ موجود ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.